السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. آج خطبة موضوع ہے تاریخ کی سب سے بڑی صلح، صلح الحدیبیہ. صلح الحدیبیہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معروف اور مشہور واقعہ ہے، اور دین اسلام میں اس واقعے کی بڑی قیمت ہے. صلح تو ہوتی رہتی ہے، اور صلح کرنا، معاہدے کرنا مطلب شرعی ہے، لیکن دو قسم کی صلح ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ چھوٹی ہوتی ہے، کچھ بڑی ہوتی ہے، کچھ سب سے بڑی ہوتی ہے. یہ ایسی عظیم صلح ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح کے نام سے بیان فرمایا ہے، صلح کے نام سے نہیں. اور یہ واقعہ سورۃ الفتح اور احادیث کی معتبر ترین کتابیں صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے. آج کے خطبے میں اس قصے کو مختصر طریقے سے بیان کر کے بعض اہم پیغام اس قصے سے ہم لیتے ہیں. ایک اور عجیب بات اس قصے کے متعلق سے یہ بھی ہے، کیونکہ بات صلح کی ہو رہی ہے اور یہ صلح مشرکین سے ہوئی کے ساتھ ہوئی، مشرکین مکہ جو جانی دشمن تھے. اس صلح کی شرطیں بہت ہی کٹھن شرطیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ بعض صحابہ جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی نظر ثانی کی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم عالم صحابی اس صلح میں پریشان ہو گئے. تو ہمیں کافروں کے ساتھ تعلق اور صلح کرنے کے امور میں اور معاہدے کرنے کے امور میں محتاط رہنا چاہیے، اور بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور علم علماء کے پاس ہوتا ہے، علماء کی طرف رجوع کر کے ہی ایسے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. بعض گیدرنگز میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہی مسائل لوگ چھیڑ دیتے ہیں اور اتنی غلط باتیں کرتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر اتنی گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاتے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک تو بات غلط ہے، اور پھر ایسی بات جو فتنہ کا باعث بنے، جس وجہ سے بد امنی اور انتشار عام ہو جائے، فساد عام ہو جائے. تو اس لیے مومن کو چاہیے، اس کا ایمان اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ایسے مسائل چھوڑ دے علماء کے لیے، اگر بات کرنی ہے تو علم کی روشنی کی بنیاد پر بات کی جائے. الغرض صلح الحدیبیہ. اسے صلح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ دو گروہ کے بیچ میں صلح تھی. دو گروہ کون سے تھے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، اور دوسری طرف مشرکین مکہ. ان دو گروہوں میں آپس میں صلح ہوئی. کس چیز کی صلح ہوئی؟ کہ آپس میں جو جنگ تھی یہ جنگ رک جائے. اس قصے کی ابتدا ایک خواب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے, مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, خواب سچے ہیں تو چلے جاتے, اس لیے کہ معاملہ تھوڑا سا سنگین ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ لیا کرتے تھے. آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, لیکن مشورے کی اہمیت کا سبق دیتے ہوئے کہ آپ جتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں, لیکن آپ کے ساتھیوں کا بھی آپ پر حق ہے کہ ان سے بھی مشورہ لیجیے. خاص طور پہ مشکل ترین اوقات میں جب فیصلے لینے ہوتے ہیں تو فیصلے سے پہلے مشورہ لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے مشرکین مکہ جنگ کر چکے ہیں, اور کئی مرتبہ جنگیں ہو چکی ہیں, اور جنگ احزاب اس سے ایک سال پہلے کا واقعہ ہے. ابھی ایک سال نہیں گزرا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش دیکھے, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا کہ اب عمرے کے لیے جانا ہے. مشرکین مکہ تو خون کے پیاسے ہیں, ان کو اور کیا چاہیے. 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے جنگ احزاب میں, اور ناکام ہو کر واپس گئے. اور سن 6 ہجری میں ابھی ایک سال مکمل ہوا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا خواب کے ذریعے سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ جانے عمرہ کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام سے مشورہ لیا. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ تو سر بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں. 6 سال گزر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار نہیں ہو سکا. یا ایک زمانہ تھا کہ مکہ کی گلیوں میں بڑے ہوئے ہیں اور روزانہ دیدار ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے گھر کا, طواف بھی کرتے تھے جب دل کرتا تھا. اب 6 سال گزر گئے ہیں, آنکھیں ترس گئی ہیں. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ قدم بڑھائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہدی کا جانور لیا, اور عمرے کے لیے بکرا قربان کرنا یا جانور قربان کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے. جس حج تمتع یا حج قران کے لیے ہدی واجب ہوتا ہے, عمرے کے لیے واجب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے گئے. یہ بھی نشانی تھی, دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور اس زمانے میں, جاہلیت کے زمانے میں بھی, جو لوگ کعبہ سے دور تھے تو اپنے بعض جانوروں کو قلادہ, ایک خاص قسم کا ہار پہنا دیتے تھے, اور نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہے. اب اپنے گھر سے اس جانور کو نکال دیتے, راستے میں جو بھی اسے دیکھ لیتا اسے مکہ کی طرف پھیر دیتا, اور بستی بستی سے ہوتے ہوئے وہ جانور اللہ تعالیٰ کے گھر مکہ میں پہنچ جاتا, پھر کوئی بھی اسے دیکھ وہاں پہ ذبح کر دیتا. سبحان اللہ, اسے کوئی ہاتھ نہیں کرتا, چوری کوئی نہیں کرتا اسے. جاہلیت میں دیکھے, تعظیم دیکھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی, لیکن جہالت کی انتہا یہ بھی دیکھیں اسی وقت میں, تعظیم بھی ہے اور شرک بھی ہے. تو جس تعظیم کے ساتھ شرک ہو یا بدعقیدگی ہو تو اس تعظیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ, 1400 کا لشکر ہوتا ہے, کم تعداد نہیں ہے, روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف. میقات سے احرام باندھا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے مکہ کی طرف چل دیے. جب پہنچے حدیبیہ کی جگہ پر, اور اسے صلح حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو آج شمیسی کے نام سے معروف ہے. جدہ سے مکہ جاتے ہوئے جو چیک پوسٹ ہے شمیسی کی, اس کا نام حدیبیہ تھا, وہ یہی جگہ صلح الحدیبیہ کی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیک پوسٹ سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر اب ایک گیٹ نما ایک نشانی بنا دی گئی ہے، یہ حدود حرم کی۔ تو ظالموں نے یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا۔ احرام کی حالت ہے، ہدی کا جانور ساتھ ہے، جنگ کے لیے نہیں آئے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ گھر کی تعظیم کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ظالموں نے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ان سے جا کے ملے، ان کو جا کے یہ دو باتیں سمجھائیں۔ نمبر ایک، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہماری حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، احرام کی حالت ہے، ہمارے ساتھ ہدی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تم لوگ بھی تعظیم کرتے ہو تو ہمیں موقع دیا جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ بات ہی سمجھ لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس گھر کی زیارت کرے، حج کرے، عمرہ کرے، لیکن ایک سسٹم کی بنیاد پر۔ اگر سسٹم نہ ہو تو پھر افراتفری کا عالم بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعظیم نہیں ہو پاتی صحیح طریقے سے، الغرض۔ اور دوسری بات جو کو بتانی ہے کہ توحید کو سمجھ لو، ابھی وقت ہے، اسلام کی طرف دعوت ایسے مشکل وقت میں بھی ساتھ ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان بن عفان جاتے ہیں، سیدنا عثمان اس لیے بھیجا، اگر جیسے سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، سیدنا علی بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے، کیونکہ سیدنا عثمان بن عفان سیدنا ابو سفیان کے رشتہ دار تھے، اموی خاندان ہے، اور ابو سفیان ابھی مشرک تھا، دار اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اور ان کی بات سنی جاتی تھی، سرداروں میں سے تھا۔ تو حکمت عملی یہ تھی، اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے ہیں، صحابہ اکرام کو ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ بد امنی کی حالت میں، جنگ کی حالت میں جذبات سے نہیں کام لیا جاتا، حکمت سے کام لیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ پیغام دے دیتے ہیں، تو ان کی قوم اموی خاندان جو ہے حفاظت کرتے ہیں سیدنا عثمان کی، لیکن ان کو روک بھی دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے طواف کرنا ہے تو کر لیں، آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے۔ سیدنا عثمان انکار کر دیتے ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے تو میں بھی نہیں کروں گا عمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے بغیر میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کروں گا۔ جب دیر ہو جاتی ہے، سیدنا عثمان واپس نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ ان کو کوئی نقصان کسی نہ پہنچا دے، اور یہ بات بھی عام ہو گئی تھی کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ خبر مکہ میں پھیلی۔ جب یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے بیعت لی، یعنی عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ کہ ہم ایسے واپس نہیں جائیں گے، اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو چلی جائے، عہد لے لیا۔ 1400 صحابی نے وہاں پہ بیعت کی، اور اس بیعت کا نام ہے بیعت الرضوان، بیعت الرضوان کے نام سے یہ بیعت معروف اور مشہور ہے۔ اور رضوان کیوں کہا گیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکا ان پہ۔ جب یہ بیعت ہو چکی، بیعت کے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ کے اوپر رکھتے ہو کہ یہ سر عثمان کی طرف سے ہے، یعنی وہ بھی اس بیعت میں شامل ہے. خبر پہنچتی ہے کہ سر عثمان زندہ ہیں، سر عثمان واپس آ جاتے ہیں. اور پھر اب مشرکین نے یہ دیکھا کہ کیا کیا جائے، اگر جنگ کرتے ہیں تو پورے عرب میں ہم بدنام ہو جائیں گے، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر سے روکنے والے ہیں. ان کو اپنے نام کی تھی نا، کافر کو اس دنیا میں صرف دنیا ہی چاہیے، اس کا نام ہی اس کے لیے کافی ہے. اس کے نام پہ دھبا لگا وہ مر گیا، وہ بغیر شہرت کے زندہ رہ نہیں سکتا. یہی دنیا ہی اس کی دنیا ہے، یہی دنیا اس کی آخرت ہے. تو ایک تو یہ بات تھی کہ سارے کے سارے دنیا میں عرب میں بدنام ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے لوگوں کو روکنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن و صحابہ کرام احرام کی حالت میں نہ ہوتے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا تب تو الگ بات تھی، لیکن معاملہ کچھ اور ہے. اور خبریں بہت جلدی سے پہنچ جاتی ہیں، خاص طور پہ ایسی خبریں جس میں بد امنی کی خبریں ہوں، جنگ کی حالت ہو، تو ایسی خبریں آج بھی دیکھ لیں آپ، بد امنی کی خبریں بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں. امن کی خبریں کہاں پہ آپ سنتے ہیں، اس کو تو کوئی ذکر کرنے والے بھی نہیں ہوتے، اگرچہ امن کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے، واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. الغرض تو مشرکین نے دیکھا، اور پھر یہ عزم دیکھا، اور کو بھی خبر ملی کہ بیعت ہو چکی ہے. اب ایک طرح سے ڈرے ہوئے بھی تھے، اگر قتل و غارت شروع ہوتی ہے تو ہمارے بھی خیر نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا عزم کرتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ ہیں جنگ بدر میں دیکھ چکے، جنگ احد میں دیکھ چکے، جنگ احزاب میں دیکھ چکے، باقی جو یہ پچھلی جنگیں تھیں وہ سب دیکھ چکے تھے. حال کیا ہے جب جنگ پہ اترتے ہیں یہ علماء، تو کیسے جنگ کرتے ہیں. تو ایک طرف بدنامی کا ڈر، دوسری طرف دل میں ایک ڈر سا خوف بھی تھا کہ اگر آج ہم ہار گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہم ناکام ہو چکے ہیں، اور مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، اور پھر 1400 کی تعداد سے ہم ہار گئے. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ جنگ کے علاوہ کچھ اور راستہ اختیار کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بعض نمائندے بھیجے، ان میں سے مختصر بتاتا ہوں، دو نمائندہ کا نام لیتا ہوں میں. ایک نمائندہ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. ہم کس لیے آئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور اس نمائندے کا نام تھا عروہ بن مسعود، وہ بڑی عجیب سی چیز دیکھتا ہے. اور یہ حکمت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام جب یہ شخص آیا عروہ بن مسعود آیا تو صحابہ کرام اور قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب وہ ہاتھ آگے کرتا بات کرنے کے لیے تو فوراً اپنے ہاتھ آگے کر لیتے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھیرا ہوا تھا ہر طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین پہ تھوک مارتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں بھی اٹھا لیتے، زمین پہ نہ گرنے دیتے، وہ فوراً جسم سنبھال لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے فوراً سارے کے سارے خاموش، 1400 شخص آپ کے گرد میں ہو اور جب ایک شخص بات کرتا ہے تو سناٹا سا چھا جاتا ہے، حرکت بھی نہیں کرتے، ایسی طریقے سے انصات کرتے، خاموشی سے سنتے ہیں. تو وہ شخص چلا گیا واپس، اور جا کے کہتا ہے، اب حال پوچھ رہے ہیں کیا دیکھ کے آئے ہو بھائی، کیا خبر ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم، مشرک اللہ کی قسم بھی کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں مختلف بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر کے پاس گیا تھا، قسرا کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی کے پاس بھی، اور تین اس وقت سب سے بڑے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی قسم جو طریقہ اور جو حالت اصحاب محمد کی ہے، ایسی حالت میں نے کسی کی نہیں دیکھی، اتنی محبت، اتنی قرب، اتنی انس کہ جان دینے کو آتے ہیں، اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی اللہ قسم میں نے نہیں دیکھی آج تک. جب منہ سے تھوکنا چاہتے ہیں یا رخام بلغم نکالنا چاہتے ہیں تو ایسے ساتھی زمین پہ گرنے دے دیتے ہیں اور اپنے چہروں پر، جسم پر مل دیتے ہیں. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اس میں خیر نہیں ہے کہ جنگ کی جائے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کی لعاب مبارک کو زمین پہ گرنے دیتے، بلغم کو نہیں گرنے دیتے، کیا ان کو ایک تھوڑا سا زخم بھی لگنے دیں گے؟ پھر انہوں نے بھیجا سہیل بن عمرو کو. سہیل بن عمرو جب آ رہا تھا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی آ گئی ہے. نام سے دیکھیں، اسے تفاؤل کہتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ. فال اسے نہیں کہتے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں کے نزدیک فال کیا ہے کہ آپ قرآن مجید لے کے آئیں، کوئی اپنے کا اگر کام کرنا ہے تو، اور فوراً کھول دیں، اچانک کسی صفحے پہ کھل جائے اور جہاں پر نظر پڑے اس آیت کو پڑھ لیں یا ترجمے کو پڑھ لیں. اگر اس میں خیر کی کا ذکر، خیر کی خبر ہے تو وہ کام کرو، اگر جہنم کا ذکر ہے یا کوئی عذاب کا ذکر ہے، شر کا ذکر ہے تو وہ کام نہ کرو. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسے فال کہتے ہیں. یہ کس نے کہا یہ فال ہے بھائی؟ کس کتاب میں لکھا یہ فال ہے؟ یہ تصوف کی جہالت ہے. وہ صرف جہالات میں سے ایک جہالت یہ بھی ہے. اور میں عجب بات ہے کہ گھروں میں عام ہو چکا ہے. پہلے لوگ جاتے تھے کسی بزرگ کے پاس یا بزرگ خاتون کے پاس، وہ کرتی تھی. آپ تو گھر میں سارے بزرگ بن گئے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا اب فوراً قرآن کھول لیتے، پڑھ لیتے ہیں. یعنی مجھے بعض ایسے عجیب خبریں آتی ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں کہ شادی کرنی ہے، رشتہ آیا ہے تو پہلے فال کر لی ہے، فال میں جو کچھ ٹھیک نظر نہیں آیا، کرے نہ کرے. میں نے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ اب فال تو کر چکے ہو، یہی فال تمہارے لیے اگر باعث خیر ہے تو کرو جا کے، کیونکہ رشتہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں سے خبر اچھی نہیں ملی. اب کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ بھائی اسے فال نہیں کہتے، اسے جہالت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام سے نازل نہیں ہوئی. جیسے ایک گیم ہوتی ہے نا، نعوذ باللہ، کہ اگر آپ اس گیم میں کھیلتے ہیں، پانچ رن دیتے ہیں، پھر اگر آپ کو ٹارگٹ نشانے پہ لگتا ہے تو آپ کو 10 ملیں گے، ورنہ 5 بھی گئے آپ کے. تو قرآن کو کھیل ہے نعوذ باللہ، یہ کیا طریقہ ہے قرآن مجید کا استعمال کرنے کا؟ بابرکت قرآن مجید نازل ہوا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیاتِ، تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے دل حرکت میں آئیں اور ہمارے جسم بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائے، یہ سر بھی جھک جائے. تو جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دیکھا تو نام سہیل ہے، آسانی سے. یہ پازیٹیو تھنکنگ، یہ فال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعجبنی الفعل، فال مجھے پسند ہے. پھر یہ بھی فرمائے کہ فال ہوتی کیا ہے. مزے کی بات دیکھیں، اسی حدیث میں الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات. اب ایک شخص جس کا نام سہیل ہے، آسانی کرنے والا، خوب آسانی کرنے والا، بہت زیادہ آسانی کرنے والا، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو انشاءاللہ اس میں خیر ہے. اگرچہ عالم جنگ کا ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہو رہی، مشکل وقت ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے اور جان دینے کی قسم بھی کھا چکے ہیں، وعدہ بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں اب آسانی تمہاری طرف آ رہی ہے. تو سہیل بن عمرو آ کے بیٹھتا ہے، لمبی بات ہوتی ہے، اس بات میں پھر ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ صلح کرنی ہے. اور سہیل بن عمرو کو یہ بات بتا دی جا چکی تھی، مشرکین عرب نے مل کے جو سردار تھے ان کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ اس سال میں عمرہ تو نہیں کریں گے اور جنگ بھی نہیں کریں گے. جنگ سے بھی ڈر رہے اور روکنا بھی چاہتے تھا کہ ہمارا پھر وہی نام بچ جائے. اگر زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے جاتے تب بھی بدنامی ہے، بھی آپ روک نہ سکے. تو اس وقت کچھ کرنا ہے، کچھ بھی ہو ان کو اس سال میں عمرہ نہیں کرنے دینا، تاکہ اپنی عزت بھی بچ جائے اور اس کا یہ بھی مد نظر رکھنا کہ جنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو دونوں کام ایک ساتھ کرنے. اس لیے صہیب بن عمرو کو بھیجا, کچھ سمجھ والا شخص تھا, حکمت والا دانشور انسان تھا. بڑے بڑے فیصلے بڑے لوگ ہی کیا کرتے ہیں, کم سین جذباتی جوان نہیں کیا کرتے. امت کے فیصلے ہیں یہ, زندگی موت کے فیصلے ہیں, کامیابی ناکامی کے فیصلے ہیں. آج کل تو کوئی جوان بھی کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی جماعت بنا لیتا ہے, خود امیر متعین ہو جاتا ہے اور تلوار اٹھا لیتا ہے, وہ کہتا ہے میں مجاہد ہوں. ایسے جہاد کیا جاتا ہے. دیکھیں اس قصے سے کچھ سیکھیں اور سمجھیں. شرطیں طے ہو جاتی ہیں اور لکھنے کا وقت آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلاتے ہیں اور شرط لکھنا شروع کرتے ہیں. لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صہیب بن عمرو کہتے ہیں بسم اللہ لکھو, الرحمن الرحیم تو نہیں مانتے ہم. الرحمن کے صفت کے, رحمان کے نام اور صفت کا منکر تھے, ہم نہیں مانتے. رحمان تو یمامہ کا ہے, مسلمہ کذاب, وہ مشہور تھا. اللہ کیسے رحمان ہو سکتا ہے, ہم تو نہیں مانتے, مشابہت ہوتی ہے نا. تو بسم اللہ لکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی لکھا نہیں تھا تو لکھو بسم اللہ لکھو, رحمان رحمان لکھو. ٹھیک ہے, پھر معاہدہ لکھتے ہیں. یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کے مابین اور صہیب بن عمرو کے مابین ہو رہا ہے. یہ مشرکین کے نمائندے صہیب بن عمرو کے ساتھ ہو رہا ہے. جب سیدنا علی لکھ دیتے ہیں تو اب یہاں پہ صہیب بن عمرو کہتا ہے رسول اللہ کو نکال دو, اگر ہم مان لیتے کہ محمد رسول, جھگڑا کیا ہے ہمارا, پھر یہ صلح کیوں لکھی جا رہی ہے, ہم نہیں مانتے تو جھگڑا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے کہتے ہیں اسے مٹا دو, محمد بن عبداللہ لکھ دو. سیدنا علی ہاتھ روک لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں میں آپ کا نام سے رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. یعنی اتنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, مٹا بھی سکتے تھے, مٹانا بھی جائز تھا ان کے لیے, لیکن ایمان دیکھیں آپ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی ایسی حالت دیکھی, مشکل وقت ہے نا, اب شرطیں لکھی جا رہی ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ اب عمرہ نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں, تو کافی نفسیاتی دباؤ تھا بہت زیادہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں لکھا ہے رسول اللہ؟ تو سیدنا علی اشارہ کرتے ہیں, آپ صرف خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لکھو محمد بن عبداللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, اور یہ ثبوت صحیح بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, لیکن آپ دیکھیں سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرطیں لکھی جاتی ہیں, ان شرطوں میں سے جو بعض شرطوں کا میں ذکر کرتا ہوں, یہ شرط تھی کہ اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کرو گے, واپس چلے جاؤ گے, اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے, اور ہم 3 دن کے لیے مکہ چھوڑ دیں گے تمہارے لیے, حرم جو اللہ کا گھر ہے وہ چھوڑ دیں گے, تم لوگ آؤ یہاں پہ عمرہ کرو, 3 دن رہو پھر واپس چلے جاؤ, تمہیں کوئی نہیں روکے گا, لیکن اس سال نہیں اگلے سال. دوسری شرط 10 سال خانہ جنگ بند, ہمارے اور تمہارے بیچ میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی, یہ لکھا جا رہا ہے. اور پھر جو بھی دوسرے قومیں ہیں مکہ کے قریب یا مدینہ کے قریب یا بیچ میں, جو آپ کے عہد میں آپ کے ساتھ آنا چاہتے ان کو اجازت ہے, جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ان کو اجازت ہے, لیکن اس عہد کے بعد ان کے آپس میں بھی جنگیں نہیں ہوگی. ان کے آپس میں جنگیں کا مطلب ہے ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے, وہ ہمارے حلیف وہ آپ کے حلیف. اور سب سے مشکل ترین شرط یہ تھی کہ جو مشرکین میں سے اسلام قبول کر لیتا ہے اور مدینہ کی طرف آتا ہے تو اسے واپس کرنا پڑے گا مکہ کی طرف, اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی دائرہ اسلام سے نکلنا چاہتا ہے اور واپس ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو اسے کوئی روکے نہیں اور نہ ہم اسے واپس کریں گے. یہ مشکل ترین شرط تھی. رحمک اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا علی سے کہتے لکھو, شرطیں لکھ دی گئیں, جب پتہ چلا یہ بات عام ہوئی صحابہ کرام کو پتہ چلا، سیدنا عمر بن خطاب بہت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہم حق پہ ہیں بے شک. کیا وہ باطل پہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ باطل پہ ہیں. تو پھر ہم کیوں ایسی شرطوں کے سامنے جن میں ذلت اور رسوائی نظر آ رہی ہے، کیوں کو قبول کریں ہم؟ یعنی جب ہم بیعت بھی کر چکے ہیں، جان دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور مر جاتے ہیں، احرام کی حالت بھی ہے اور شہادت بھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھی موت ہو سکتی ہے؟ ایک تو شہادت ہی کافی ہے اور پھر احرام کی حالت میں اس سے اچھی موت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوش کو دیکھا، جذبات کو دیکھا. اور دیکھیں جب کسی کو کوئی زخم کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر اسے مرہم پٹی لگا دیتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں، نور ہے واللہ نور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. نہیں تو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس میں کوئی ناکامی کی بات نہیں ہے. میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر آپ کیوں نہیں کہتے ہو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ نظر ثانی کریں ان شرطوں پر. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. یہ علم ہوتا ہے. ہم جب کہتے ہیں فہم سلف، منہج سلف لازمی ہے، واجب ہے، کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے علم بھی حاصل کرتے، اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق اس امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں، اتفاق ہے اس میں رسول اور جماعت کا. سیدنا عمر بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی نفل روزے رکھے، کتنے صدقات اور خیرات کیے اور کتنے اچھے کام کیے، مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے نظر ثانی کی گزارش کی تھی. وہ حق پہ تھے، میں غلط تھا، لیکن جب جذبات کسی کو ابھر جاتے ہیں تو علم دب جاتا ہے. یاد رکھیں سیدنا عمر بن خطاب عالم ہے امت کے، لیکن وقتی طور پہ معاملہ ایسے سامنے گا، آزمائش پر آزمائش. یہ بڑی آزمائش تھی، ثابت قدمی کی دعا کیوں بار بار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ آزمائشیں آئیں گی، مشکل وقت آئیں گے، لیکن ثابت قدم وہ رہ جاتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں، جو حق کو چاہتے ہیں، جو نصوص کے سامنے قرآن سنت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. الغرض شرطیں لکھ دی گئیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عزم کرتے ہیں واپس جانے کو. صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ بکر اپنے بکر ذبح کر دو اور احرام سے حلال ہو جاؤ. صحابہ کرام پریشان. اس سے پہلے جب صہیب بن عمرو ابھی لکھ رہا تھا، ایک واقعہ بھول گیا میں، صہیب بن عمرو کا بیٹا ابو جندل جو ہے، صہیب بن عمرو کا اپنا بیٹا ہے، اسلام قبول کیا، اس نے اسے قید میں رکھا ہوا تھا. باپ نے، مشرک باپ نے مسلمان مومن موحد بیٹے کو قید میں بند کیا ہوا تھا مکہ شہر کے اندر. ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ بیٹا کسی طریقے سے ابو جندل جو ہے وہ قید سے نکل کے فرار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اب انشاءاللہ میں آزاد ہو گیا ہوں. تو سہیل بن عمر اسے پکڑتا ہے، اسے مارتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سہیل، میرے لیے اسے چھوڑ دو. سہیل کہتا ہے کہ معاہدہ تو ہو گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی لکھا تو نہیں گیا, ابھی ہو تو گیا ہے لیکن ابھی معاہدہ ہو رہا ہے. میں نے مان لی کہ میں نے آپ کی بات مان لی ہے, شرط میں نے قبول کر لی ہے کہ جو اسلام قبول کرے گا ہم واپس کریں گے اسے, لیکن صرف اس شخص کے لیے. عجب بات ہے کہ اسی کا بیٹا ہے, کون زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اہل کفر کے دل میں رحم کی ذرہ برابر بھی رحمت کا نہیں ہوتا. بغض نفرت دیکھیں توحید سے اور اہل ایمان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کرنا چاہتے ہیں, ایمان کی روشنی میں زندگی دینا چاہتے ہیں, اور باپ اسے مار رہا ہے, اسے آزادی چھین رہا ہے اور اسے کفر کے تاریکوں میں دھکیلنا چاہتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجز ہولی, میرے لیے صرف ایک کا میں مطالبہ کر رہا ہوں, ایک شخص کی گزارش کر رہا ہوں, اسے چھوڑ دو, اسے ہمارے ساتھ آنے دو. وہ کہتے ہیں نہیں, بلکہ یعنی ایک تو بات کو نام مانا ہے, پھر مارنا پیٹنا بھی ہے سب کے سامنے. بعض صحابہ گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں زمین پہ روتے ہوئے. دیکھیں کہ اب دیکھیں فرمانبردار کی انتہا, دیکھیں اپنے جذباتوں کو دبایا ہوا ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک ذرا برابر بھی آگے نہیں بڑھے, اپنے جگہ پر گھٹے کے بل گر کے رو رہے ہیں بعض صحابہ. اور صہیب بن عمرو ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کیا یہ لوگ مجھے میرے دین میں فتنہ کھڑا کر دیں گے, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مشکل ترین وقت تھا, بڑی آزمائش تھی, ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور دوسری طرف ایک مسلمان بھائی آپ کی مدد, آپ سے مدد کی اپیل کر رہا ہے, رو رہا ہے, یہ لوگ مجھے مار بھی دیں گے, یہ لوگ مجھے میرے دین میں مجھے آزما رہے ہیں, مصیبت کھڑی کر رہے ہیں, اور واللہ سب سے بڑی مصیبت دین کی مصیبت ہوتی ہے, سب سے بڑی آزمائش دین کی آزمائش ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے. مال کی آزمائش بھی ہے, بیوی کی ہے, اولاد کی بھی ہے, رزق بھی آزمائش ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑا فتنہ دین کا فتنہ ہوتا ہے کہ تمہیں دو راستے دیے جائیں, یا دین سے خارج ہو جائے, نکل جاؤ دین سے, کفر کا راستہ اختیار کر لو, تمہیں ہر آزادی دیتے ہیں, ورنہ تمہارے لیے سوائے دردناک عذاب اور قتل کا کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں, اس شخص نے نہیں مانا, اور صحابہ کرام کی حالت کو دیکھا ہے, ان میں سے کسی نے بھی کچھ کہا نہیں, جو کہنا صدر عمر پہلے کہہ چکے. سہیل بن عمر اپنے بیٹے کو مارتا ہوا انہی ہتھکڑوں میں واپس لے جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرتے ہیں ابو جندل کو جاتے ہوئے, اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان راستہ نکالے گا, ایمان پر ثابت قدم رہو, اور جو ایمان پر ثابت قدم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے واللہ ایسے آسانیاں زندگی میں آتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہی ہوا کہ بعد میں ابو جندل جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے, مدینہ بھی چلا جاتا ہے, پھر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے, اور ابو بصیر بھی ساتھ مل جاتا ہے, تو الگ سے ایک تیسری اسٹیٹ بن جاتی اس زمانے میں, اس وقت میں تین ملک کے مانند بن جاتے, ایک مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام, دوسرے مشرق مکہ میں, اور تیسرے جو مسلمان ہیں مدینہ کے علاوہ پہلی مرتبہ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک تیسری اسٹیٹ یا تیسرا مختلف ملک اس کو تصور کیا جاتا ہے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی مومنوں کا اور مشرکین کا عہد باقی ہے, اور ان مشرکین جو ہیں وہ ان مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں, اور کئی مرتبہ ان کے خلاف جنگ بھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی مومنوں کا جو عہد نامہ ہے مشرکوں کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوا. جیسے بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ اگر مشرک جو کافر جو ہیں ایک مسلمان ملک کے ساتھ عہد چکنی کر دیتے تو سب مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہیے ان کے اوپر, یہ غلط فہمی ہے. الغرض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں اب احرام سے حلال ہو جاؤ اور اپنا بکرا ذبح کر لو. صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں, اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہلا، نافرمانی نہیں کر رہے، لیکن منتظر ہیں کہ آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی صدمے سے باہر نہیں نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی. تو ان سے مشورہ لیا کہ میں نے ان سے کہا کہ حلال ہو جاؤ. انہیں سارے بیٹھے سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا، عظیم عورت، دیکھیں جب اپنے خاوند کو مشکل وقت میں دیکھتی ہیں تو کیسے اس کی مشکل کو آسان کر دیتی ہیں. اچھا مشورہ دے کے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جائیں اپنے بال اتاریں اور بکر ذبح کریں، حلال ہو جائے، بس ان سے کچھ نہ کہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنا سر مڑواتے ہیں، اپنا بکرا بھی جو جانور تھا وہ بھی حلال کرتے ہیں، احرام سے حلال ہو جاتے ہیں. سارے کے سارے صحابہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی حلال ہو جاتے ہیں، اپنے جس کے ساتھ جانور تھا اس کو بھی ذبح کر دیتے ہیں اور اپنے احرام سے حلال ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اور اس سال میں عمرہ نہیں کرتے. یہ قصہ جو ہے اسے صلح الحدیبیہ کہا جاتا ہے، اور سورۃ الفتح میں بہت عظیم پیغام ہیں، بہت پیارے احکام ہیں. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، سورۃ الفتح کی مختصر سی تفسیر، امام سعدی کی تفسیر موجود ہے، اب سورۃ الفتح کی تفسیر پڑھ لیں وہاں سے، اور اگر کسی کے پاس وقت ہے تو احسن البیان میں بھی اس سے کم اختصار میں یعنی اس کا ذکر کیا گیا ہے، آپ وہ پڑھ لیں. اسے بخاری میں سے صلح الحدیبیہ کے باب میں آپ یہ قصہ پورا پڑھ لیں. میرے پاس وقت نہیں تھا کہ اس سے زیادہ بات میں کرتا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس قصے میں بہت سارے پیغام ہیں، 50 کے قریب پیغام ہیں، بعض کا میں ذکر بیچ میں کر چکا ہوں. آپ انہیں پیغاموں کو جتنے بھائی نے نوٹ کر لی ہیں انہیں دیکھ لیں، اور انشاءاللہ سیرت کے دروس میں میں مزید تفصیل سے اس قصے کو بیان کروں گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.